وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے 8ویں ہجری کے حالات اور واقعات. 8ویں ہجری کے ضمن میں سب سے پہلے جن دو واقعات کی جانب توجہ دلائی جائے, ان میں سے سب سے پہلے ذکر ہوگا سریہ موتا کا, اور اس کے بعد سریہ ذات السلاسل کا. اور ان دونوں موضوعات سے پہلے ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں, اور وہ یہ کہ اسی سال یا اس سے کچھ پہلے عمر بن عاص اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے. اب اس جانب توجہ رہے کہ مسلمان ہونا یعنی زبان سے اقرار کرنا, اور مومن ہونا یعنی دل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننا اور ان کے احکام کو ماننا. یہ دونوں چیزیں یعنی اسلام لانا اور ایمان لانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, اور تاریخ اسلام میں اس موضوع کو بہت ہی واضح بیان کیا گیا کہ کفار میں سے کچھ لوگ فقط بظاہر ایمان لائے. اور اسی جانب قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی, قالت الاعراب آمنا, کہ اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل لم تؤمنوا, اے میرے حبیب کہہ دو کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن تم لوگ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں بظاہر. ولم يدخل الايمان في قلوبكم, اور ایمان تمہارے دلوں تک ابھی تک نہیں پہنچا ہے. اگر یہ موضوع واضح ہو جائے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ تدریجاً جتنا جتنا اسلام طاقتور ہوتا چلا گیا منافق داخل ہوتے گئے. لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مسلمان ہوئے ابتدائی زمانے میں, اور ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں مسلمان ہوئے, اس وقت طاقت نہیں تھی. تو ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا, امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو یہود اور نصارہ سے کانٹیکٹ میں تھے, اور یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور یہ بالآخر ان کا دین دنیا پہ چھائے گا, لہٰذا وہ شروع ہی میں آ گئے لیکن قلباً مسلمان نہیں ہوئے. بالکل اسی طرح بعض اور لوگ بھی تدریجاً داخل ہوئے اسلام میں, لیکن صحیح معنی میں وہ مومن نہیں تھے, بلکہ ایک تیسری چیز تھے وہ, کہ جسے قرآن مجید نے بہت ہی واضح کہا گیا, یعنی منافق. اور نفاق ان کا اس چیز سے ظاہر ہوا کہ وہ گاہے بگاہے حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اور ان کے بعد بھی مخالفت کرتے رہتے تھے. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نفاق ظاہر ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے ذریعے سے. بس اسی سال یا کچھ پہلے عمر بن عاص اور خالد بن ولید نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا. تاریخ طبری میں عمر بن عاص سے خود روایت ایک نقل ہوئی کہ میں پہنچا مکے, اور وہاں پر میں نے اپنے چند دوستوں سے بات کی اور اصل موضوع ڈسکس کیا. اب بظاہر بہت واضح نظر آتا ہے کہ اسلام تدریجاً طاقتور ہو رہا تھا اور یہ کفار پریشان تھے, اور آپس میں میں نے ڈسکس کیا کچھ دوستوں سے اپنے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ اگر محمد طاقتور ہو گئے اور یہاں پر آ گئے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی, اور اگر ہمارے افراد نے ان پر قبضہ کر لیا یعنی مدینہ پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیا تو پھر وہ بالآخر ہمارے اپنے, ہمیں وہ کچھ نہیں کہیں گے. اس بات کو پسند کیا گیا, اور اس کے بعد ڈسکس ہوا کہ حبشہ چلتے ہیں اور نجاشی کے لیے کچھ تحفے لے کے جاتے ہیں, اور سنا ہے ہم نے کہ وہ مکے کی کھال بہت پسند کرتے ہیں, لہٰذا بڑی تعداد میں کھالیں جمع کی گئیں, اور ان تیار شدہ کھالوں کے ساتھ ان لوگوں نے سفر کیا حبشہ کی جانب وہاں پہنچے اور نجاشی سے ملاقات کی۔ خود عمرو عاص کے بقول کہ میں نے نجاشی کو سجدہ کیا اور اس کے بعد نجاشی کو یہ تحفے تحائف دیے، اور اسی دوران مجھے پتہ چلا کچھ ہی دیر پہلے عمرو بن امیہ زمری کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے، اور پہلے بھی وہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ وہاں پر مقیم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہاں پر گئے، تو نجاشی سے عمرو عاص نے کہا کہ اگر مجھے عمرو بن امیہ کو میرے حوالے کر دیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ البتہ یہ موضوع اس نے پہلے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا اور کہا کہ اگر ہم محمد کے نمائندے کو قتل کر دیں تو قریش میں ہمارا احترام ہوگا۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ قریش کو چھوڑ کے یہ حبشہ آ گئے یہ لوگ، اور ہدف یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی کام کریں کہ قریش والے یہ نہ کہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ وہاں جا کے بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم تو تمہارے وہاں پر بھی طرفدار رہے اور تمہارا ساتھ دیتے رہے، اب اگر قریش والے پاور میں آ جائیں تو دوبارہ قریش والوں کے پاس آئیں اور کہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ہی لیے وہاں پر گئے تھے، ہم کوئی ڈر کے نہیں گئے تھے۔ جب یہ جملہ نجاشی نے سنا تو اتنی زور سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا کہ خود عمرو عاص بھی گھبرا گیا اور کہا کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو یہ بات اتنی بری لگے گی کہ آپ اپنے چہرے پر، اور بعض جگہ بہت واضح بیان ہوا کہ اپنی ناک پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ خطرہ تھا کہیں خون نہ بہ جائے۔ نجاشی نے کہا کہ جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ پر وحی آتی تھی اور وہ اپنی قوم پر غالب ہوئے، بالکل اسی طرح سے محمد پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے نمائندے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ اب یہاں سے بہت ہی واضح لگتا ہے کہ عمرو عاص جو ایک عیار شخص تھا، اور اس کی عیاری کا ایک جلوہ نظر آتا ہے جنگ صفین میں، اور دشمنان اہل بیت میں صف اول کا ایک فرد تھا، کہ اس واقعے کو دیکھا جائے تو بہت واضح پتہ چلتا ہے کہ اب یہ یہاں سے چلا کس جانب؟ مدینہ کی جانب، کہ اب اسے یہ احساس ہو گیا کہ واقعی یہ پاور میں آنے والے ہیں، نجاشی بھی ان کا طرفدار ہے، اور راستے میں اس کی ملاقات ہوئی خالد بن ولید سے۔ اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دونوں ایک ہی قسم کے تھے، دونوں کی ایک جیسی حرکات تھیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو گئے، لیکن کون سے مسلمان ہو گئے؟ ویسے ہی مسلمان ہوئے کہ جس جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں توجہ دلائی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کیونکہ اگلا موضوع ہے جنگ موتا یا سریہ موتا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ واقعہ رونما ہوا؟ تو ہم توجہ دلائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حاکموں کے نام خط لکھے، ان میں سے ایک خط تھا حاکم بصرہ کے نام، اور یہ خط لے کے گئے حارث بن عمیر۔ اس سے پہلے کہ یہ حاکم بصرہ کے پاس پہنچتے، اس علاقے کے ایک فوجی کمانڈر نے، کہ جو اس علاقے کا بھی فوجی کمانڈر تھا اور ویسے اس کو نسبت تھی بادشاہ روم سے، کیونکہ یہ علاقہ روم کے حاکم کے ہی اختیار میں تھا، اس فوجی کمانڈر کا نام تھا شرجیل بن عمرو۔ اس نے جناب حارث بن عمیر کو گرفتار کیا، اس کے بعد باندھا اور پھر قتل کر دیا۔ جب خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ نے ایک لشکر تیار کیا جس میں تقریباً 3000 افراد تھے۔ اب عموماً جو کتابوں میں بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے 3 کمانڈر معین کیے، جن میں سے پہلے جناب زید بن حارثہ اور دوسرے جناب جعفر بن ابو طالب اور تیسرے جناب عبداللہ بن رواحہ، لیکن شیعہ کتابوں میں اور بعض مورخین کے نزدیک ترتیب ہے کہ پہلے جناب جعفر بن ابو طالب، کہ جن کا زیادہ مشہور نام ہے جعفر طیار، یعنی لقب کے ذریعے سے وہ زیادہ پہچانے جاتے ہیں، البتہ یہ لقب انہیں اسی جنگ موتا میں شہید ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر دوسرے مرحلے میں جناب زید بن حارثہ، اور تیسرے مرحلے میں جناب عبداللہ بن رواحہ۔ اب یہ ترتیب کسی بھی قسم کی ہو، لیکن ہم فقط اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے جو کمانڈر ہیں وہ جنگ کریں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر تیسرے نمبر پر وہ جنگ کو سنبھالیں، اور ان کے بعد مسلمان آپس میں سے کسی کو منتخب کریں، اور اس کے بعد ان کفار سے جنگ کریں۔ یہ 3000 افراد پر مشتمل لشکر 8ویں ہجری میں مدینہ سے نکلا، اور یہ جنگ واقع ہوئی 8ویں ہجری میں جماعت الاول کے مہینے میں۔ اب جب یہ فوج چلتے چلتے پہنچی بلقا کے علاقے میں، اب یہ تاریخ میں بیان ہوا کہ شام کی طرف ہے، لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ علاقہ ہے شام ہی میں، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ وہ جو سابقہ زمانے کا شام تھا وہ اب تقسیم ہو کر مختلف ممالک کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، جن میں سے فلسطین ہے، لبنان ہے، اردن ہے، اور آج کل کا شام ہے۔ تو جس زمانے میں کتابیں لکھی گئیں تو اس زمانے میں جب کہا گیا کہ یہ علاقہ شام کی طرف ہے تو آج کل یہ علاقہ ہے اردن میں۔ تو جب یہ اسلامی فوجیں پہنچیں بلقا کے علاقے میں تو وہاں کی بستی ہے مشارف، وہاں یہ لوگ پہنچے، اور جب ان کا مقابلہ ہوا رومی فوج سے کہ جس کی تعداد تقریباً 200,000 تھی، تو انہوں نے کچھ عقب نشینی کی اور پھر یہ پہنچ گئے موتا کے علاقے میں۔ اس دوران اہل روم سے ان کی جنگ ہوئی، اور ان 3000 افراد نے 200,000 کی فوج سے مقابلہ کیا، اور پہلے جناب جعفر طیار شہید ہوئے، اور ان کی شہادت اس طرح سے بیان ہوئی کہ انہوں نے بہترین مقابلہ کیا، ان کے پہلے مرحلے میں ان کا دائنا ہاتھ کٹا، اور انہوں نے علم کو اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما، پھر ان کا بائیں ہاتھ کٹا تو انہوں نے اپنے ان دونوں بازوؤں کے ذریعے سے علم کو سنبھالا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور جب علم گرا تو جناب زید بن حارثہ نے تھاما، اور بعض جگہ ترتیب اس کے برعکس بیان ہوئی ہے۔ جب زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جناب عبداللہ ابن رواحہ نے علم کو سنبھالا، اس کے بعد ان کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے اور علم گر گیا تو اسی فوج میں سے ثابت بن ارقم آگے بڑھے، اور انہوں نے علم سنبھالا، مسلمانوں نے کہا کہ آپ اس وقت مسلمان فوج کی کمانڈ کریں، تو انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے نام لیا خالد بن ولید کا، لیکن خالد بن ولید زیادہ مقابلہ نہ کر سکے، گو کہ ان کے فضائل بعض کتب اہل سنت میں بیان ہوئے، لیکن اگر مجموعاً ان تمام کتابوں کو دیکھا جائے تو بہت واضح نظر آتا ہے کہ فوراً انہوں نے عقب نشینی کی، اور اس کے بعد پیچھے کی جانب جاتے رہے یہاں تک کہ فوج سے محفوظ ہو گئے، اور پھر یہ تمام افراد مدینے پہنچ گئے۔ اب مدینے پہنچنے کے بعد بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ مسلمانوں نے پتھر بھی پھینکے ان افراد کی جانب اور مٹی بھی پھینکی۔ اسی طرح بعض جگہ بیان ہوا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ان تمام حالات کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے واضح فرمایا کہ پہلے یہ شہید ہوئے، پھر یہ شہید ہوئے، یہ شہید ہوئے، اور خصوصاً حضرت جعفر طیار کے فضائل بیان کیے، اور فرمایا کہ ان کا دائنا ہاتھ کٹ گیا، پھر بائیں ہاتھ سے علم تھاما، بائیں ہاتھ کٹ گیا تو علم کو سینے سے لگا لیا، اور پھر یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ اللہ انہیں جنت میں 2 پر دے گا، جس کے ذریعے سے یہ جنت میں جہاں چاہیں گے پرواز کریں گے۔ اور یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیا، یعنی طیار، طیار کے معنی ہے کثرت سے پرواز کرنے والے۔ بس ان کے 2 بازو قلم ہوئے، اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 2 پر دیے کہ جن کے ذریعے سے وہ کثرت سے پرواز کرتے ہیں، اور کثرت سے پرواز کرنے والے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ پرواز کرنے والے کے لیے، وہ ہے طیار۔ بس آج تاریخ اسلام میں حضرت جعفر بن ابو طالب کی جگہ زیادہ مشہور جو نام ہے وہ جعفر طیار ہے، یعنی لقب کے ذریعے آپ زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ کتب اہل سنت میں بنو امیہ کے دور میں خصوصاً خالد بن ولید کے بہت زیادہ فضائل بنائے گئے، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے لیے کہا کہ یہ سیف اللہ ہیں، جبکہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کوئی بڑا نہ وہاں پر مقابلہ کیا نہ کوئی کارنامہ انجام دیا، بلکہ ہاں اتنا تھا کہ مسلمان فوج نے عقب نشینی کی، یہاں تک کہ یہ مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ واقعہ تھا جنگ موتا کا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ہے سریہ ذات السلاسل۔ یہ جنگ شام کے علاقے میں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام کے کچھ لوگ اہل روم کے پرچم تلے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسری سمت، ایک جانب تو پہلے غزوہ موتا ہو چکا کہ جو فی الحال یہ علاقہ اردن میں ہے، اب ایک اور سمت سے جب یہ فتنہ اٹھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو، اور پھر عمر عاص کو۔ عمر عاص کا ذکر جو ہم نے شروع کی نشست میں کیا، اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ یہ کچھ عرصے پہلے مسلمان ہو کر آیا، پھر عمر عاص کی قیادت میں تیسری دفعہ فوج کو بھیجا، یہ تینوں فوجیں پسپا ہو کر آئیں، تو چوتھے مرحلے میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے بھیجا اور آپ نے اس جنگ میں قیادت فرمائی، اور اسی جنگ میں سورہ عادیات کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مولا امیر المومنین نے کامیابی کے جوہر دکھائے اور بہت سی عزت اور احترام سے واپس مدینہ تشریف لائے۔